السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کر کے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے. پاکستان میں صحافیوں کی ملگیر تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے افواج پاکستان کے ترجمان کے اس بیان کو مسترد کیا ہے، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بعض ٹویٹس شیئر کرنے والے صحافیوں کو ملک دشمن قرار دیا تھا. معروف سندھی قوم پرست رہنما اور قومی عوامی تحریک کے بانی رسول بخش بلیجو کراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 88 برس تھی. اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں سرگرم طالبان کے ساتھ یک طرفہ طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو ان کے بقول 20 جون تک مؤثر رہے گی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں اسلحے اور گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے ہیں. وسطی امریکہ کے ملک گوئٹمالا میں بدھ کے روز آتش فشاں سے نکلنے والی آگ کے باعث درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جنہیں ہنگامی عملہ تلاش کر رہا ہے. تقریباً 99 افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چین میں تعینات سفارتی عملے کے کئی اہلکاروں کو ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث وطن واپس بلا لیا گیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے روزے کو دنیا کے عظیم ترین مذاہب میں سے ایک کا مقدس فریضہ قرار دیا ہے. یہ تھیں وہ شہ سرخیاں جو ہم جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں بتائیں گے، اور اب ہمارے ساتھ رہیے گا تفصیل چند لمحے کے بعد. خبروں کی تفصیل. عراق کے دارالحکومت بغداد میں اسلحے اور گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے ہیں. عراقی حکام کے مطابق واقعہ بغداد کے شیعہ اکثریتی علاقے صدر سٹی میں بدھ کی شب پیش آیا. دھماکے سے گاڑیوں اور کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اپنے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ دھماکہ گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں ہوا، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. پولیس حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ اسلحہ ایک مسجد میں چھپایا گیا تھا، اور اسے مسجد کے قریب کھڑی ایک گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا جب وہ دھماکے سے پھٹ گیا. اس سے قبل سرکاری ٹی وی نے دھماکے کو شہریوں پر دہشت گرد حملہ قرار دیا تھا. وسطی امریکہ کے ملک گوئٹمالا میں بدھ کے روز آتش فشاں سے نکلنے والی آگ کے باعث درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جنہیں ہنگامی عملہ تلاش کر رہا ہے. تقریباً 99 افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے، اور تلاش کرنے والی ٹیمیں مزید لاشیں نکال رہی ہیں. یہ آتش فشاں وسطی امریکہ کا سب سے فعال آتش فشاں ہے. عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ بارشوں نے راک، کیچڑ اور ملبے کی مہلک سلوں کے امکانات میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چین میں تعینات سفارتی عملے کے کئی اہلکاروں کو ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث وطن واپس بلا لیا گیا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ بیماری کی علامات دماغی چوٹ کے باعث انسانی جسم اور رویوں میں آنے والی تبدیلیوں سے ملتی جلتی ہیں، جس سے متاثر ہونے والے تمام سفارتکار چین کے جنوبی شہر گوانگ ژو میں تعینات تھے. بیان کے مطابق یہ علامات بالکل ویسی ہی ہیں جیسے اس سے قبل کیوبا میں تعینات امریکی سفارتکاروں میں ظاہر ہوتی تھیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے روزے کو دنیا کے عظیم ترین مذاہب میں سے ایک کا مقدس فریضہ قرار دیا ہے. وہ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں مسلمان سفیروں کے اعزاز میں دی جانے والی دعوت افطار سے خطاب کر رہے تھے. لگ بھگ گزشتہ 1.5 سال سے برسر اقتدار صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے دی جانے والی یہ پہلی دعوت افطار تھی، جس میں سعودی عرب، کویت، اردن، متحدہ عرب امارات اور دیگر مسلم اکثریت ملکوں کے امریکہ میں تعینات سفیروں اور صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان شریک ہوئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آنے والی گروپ آف سیون کے سربراہ اجلاس میں اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، باوجود کہ ان کی تجارتی پالیسیوں پر ان کے اتحادی تنقید کر رہے ہیں۔ ان کے مرکزی اقتصادی مشیر نے یہ بات بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتائی۔ قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو نے کہا کہ صدر ان تمام سخت امور پر بہت واضح موقف رکھتے ہیں۔ امریکہ اور جی سیون ارکان کے درمیان ہمیشہ سے تناؤ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں یہ بیان اس کے فوری بعد آیا ہے جب کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے، جو شارلووئی میں اس سربراہ اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے پیش گوئی کی ہے کہ جمعے اور ہفتے کو مشکل مذاکرات ہوں گے۔ اور جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ آئندہ ہفتے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے ان پر جاپانی مفادات واضح کریں گے۔ آبے بدھ کی شام واشنگٹن سے باہر میری لینڈ کے اینڈریوز کے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے۔ امریکی اور جاپانی لیڈروں کے درمیان بات چیت اور مشترکہ پریس کانفرنس دو گھنٹے تک جاری رہے گی۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے آبے نے کہا کہ ان کی حکومت شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل پر کام میں پیش رفت دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ ٹرمپ کم کے ساتھ ان جاپانی افراد کے مسئلے پر بات کریں جنہیں 1970 اور 1980 کے درمیان شمالی کوریا نے اغوا کر لیا تھا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں سرگرم طالبان کے ساتھ یک طرفہ طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو ان کے بقول 20 جون تک موثر رہے گی۔ تاہم افغان حکومت کے مطابق اس جنگ بندی کا اطلاق افغانستان میں سرگرم دیگر شدت پسند گروہوں بشمول داعش پر نہیں ہوگا، اور ان کے خلاف افغان فورسز کی کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون کر کے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، وزیر خارجہ نے، امریکی وزیر خارجہ نے بات کی ہے فوج کے سربراہ سے، اور خاص طور پہ اس موقع پہ جبکہ صورتحال کچھ مختلف ہے، کیونکہ انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور ویسے بھی خطے کی صورتحال بہت ایک اہم موضوع رہتی ہے ہمیشہ۔ جی
جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ بدھ کو امریکہ کے وزیر خارجہ نے جنرل باجوا سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور انہوں نے جو دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے علاوہ افغانستان کی صورتحال اور خطے میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے نمٹنے کے بارے میں بات چیت کی، لیکن اس بارے میں ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے وزارت خارجہ کی آج ہفتہ وار نیوز بریفنگ تھی، اور اس دوران جب ترجمان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہی کچھ بتا سکتا ہے، جبکہ تاحال فوج کے ترجمان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس رابطے کو تجزیہ کار ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جبکہ گزشتہ حکومت جب اپنی مدت مکمل کرنے کو تھی تو اس کے آخری کچھ ہفتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اعلیٰ سطحی رابطہ نہیں ہوا، اور یہ ایک ایسا اہم رابطہ ہے، اور خاص طور پر مائیک پومپیو کا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان سے یہ اعلیٰ سطحی پہلا رابطہ ہے، تو یہ دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم ہے، جس سے غلط فہمیاں دور کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، کہ کوئی خاص دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی ہوگی، یا یہ کہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی وہ کم ہو جائے گی۔
جی آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے تو دونوں ہی پہلو ہیں، لیکن اگر براہ راست بات چیت کے ذریعے بھی دباؤ ڈالا جائے تو شاید وہ بھی ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں کچھ حد تک تو مددگار ضرور ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر رابطے نہ ہوں تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غلط فہمیاں بڑھیں گی اور اس سے دوریاں بھی پیدا ہوں گی۔ اب جبکہ یہ رابطہ ہوا ہے تو امریکہ نے یقیناً اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو بھی اپنی وضاحت دینے کا ایک موقع میسر آیا، تو اس طرح یہ رابطے جو ہیں ان کو دونوں ہی صورتوں میں مؤثر اور فائدہ مند قرار دیا جا رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امریکہ کی خاص توجہ ہے, اور اس مسئلے کے حل میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے اور پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس تناظر میں بھی یہ رابطہ اہم ہے.
آپ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال واقعی کشیدہ ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات بھی اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہئیں. تو ابھی افغان صدر نے اعلان کیا ہے فائر بندی کا جو 20 جون تک نافذ رہے گی, اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟
جی, یہ عارضی نوعیت کی جنگ بندی ہے لیکن انتہائی عام ہے, اور خاص طور پر یہ اس کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی عید الفطر کا تہوار ہے, اور ماہ رمضان میں بھی عموماً تو گریز کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں نہ کی جائے, لیکن افغانستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. صدر اشرف غنی نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے ضرور کہا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو 20 تاریخ تک فائر بندی کا نفاذ رہے گا, اس دوران داعش اور جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, بلکہ افغان فورسز ان کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھیں گی, لیکن طالبان کے ساتھ کو یہ پیشکش ضرور کی گئی ہے. جب سے صدر اشرف غنی نے اپنا منصب سنبھالا ہے 2014 سے, اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی پیشکش کی ہو کہ یک طرفہ طور پر جنگ بندی کی پیشکش کی ہو, لیکن اس سے قبل وہ طالبان کو مذاکرات کی دعوت ضرور دے چکے ہیں. رواں ہفتے ہی افغانستان میں ایک علماء کی ایک کانفرنس تھی جس کو نشانہ بنایا گیا, طالبان نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, لیکن یہ علماء دین جو تھے انہوں نے بھی اس بات پر نہ صرف خودکش حملوں کو حرام قرار دیا بلکہ اس بات پر بھی زور دیا کہ جو متحارب اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنی شدت پسندی کی کاروائیوں کو ترک کر کے امن و مصالحت کے عمل میں شامل ہوں.
میرے خیال ہے عید کے موقع پہ یہ ایک اچھا پیغام ہے جو صدر اشرف غنی نے دیا ہے.
جی, آپ نے بالکل درست کہا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہمارا یہ خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ پاکستان نے باضابطہ طور پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان رابطے کی کوئی تفصیل تو جاری نہیں کی ہے, تاہم بدھ کے روز فون پر ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ اس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر بات کی گئی ہے. اس بارے میں ہماری ساتھی نفیس احود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
جمعرات کو امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے امریکہ کی جنوبی ایشیا میں حکمت عملی پر گفتگو کی. پینٹاگون کی طرف سے جاری بیان میں افغانستان میں قیام امن پر زور دیا گیا. پیرس یونیورسٹی میں بین الاقوامی مالیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک انتہائی اہم وقت پر رابطہ کیا ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ چند ہی مہینوں میں آنے والی ہے, تو اس ٹائم کے جنرل باجوہ کے ساتھ جو فورن منسٹر ہیں یو ایس کے, ان کو کال کرنا ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فائنینشیل ٹاسک فورس اور اس طرح کے فائنینشیل ایشوز کو پاکستان کو پچھلے کچھ عرصے میں سامنا کرنا پڑا ہے, تو یہ دونوں چیزیں اگر ٹیبل کے اوپر آتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے, اور امریکہ کو بھی یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ نیگوشیشن کے بغیر شاید معاملات کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا.
وہ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان رابطوں کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ بین الاقوامی مالیاتی معاملات پر قائم ادارہ ایف اے ٹی ایف اس ماہ پیرس میں ایک میٹنگ کرے گا کہ آیا پاکستان کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک میں شامل کیا جائے.
ایک رپورٹ سبمٹ ہوگی جو ساؤتھ ایشین کچھ کنٹریز ہیں جون میں سبمٹ کریں گے اور اس رپورٹ کے بعد پاکستان کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا سچویشن ہے. تو ابھی وہ رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بھی کافی ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑا ہے. فائنینشیل ٹاسک فورس میں پاکستان کا کیس چلا گیا, آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ڈیفیکلٹیز ہیں, باقی اور فورمز کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر کافی سخت باتیں کی جا رہی تھیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یو ایس نے پاکستان کی طرف انیشیٹو لیا ہے, بات چیت کی ہے.
یہ تھے پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد. دوسری طرف پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ مائک پومپیو کا پاکستان سے رابطہ کرنا بڑی اچھی خبر ہے.
میرے خیال میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو نفی کر رہا ہے اور اس کی سنائی نہیں ہو رہی ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی علم ہے کہ پاکستان واقعی میں یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہوں, وہاں امن آئے, اور اس لیے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی سیکیورٹی اندرونی لحاظ سے بہتر ہو, جب تک افغانستان کے حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں بہت مشکل ہے کہ اس کے اندرونی حالات بہتر ہوں.
ان کا کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر نے پومپیو کے ٹیلی فون کا ذکر اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے کردار ادا نہیں کرتے.
جی, آئی ایس پی آر میرے خیال میں زیادہ تر ان چیزوں کے اوپر زور دیتی ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ آئی ایس پی آر جو ہے اندرونی معاملات میں اور امن میں اور اس کی جو کامیابیاں ہیں اس کے بارے میں کرتی ہے. جب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کوئی خاص ایسے کردار اس میں ادا نہیں کرتی, حالانکہ فوج کا بہت بڑا کردار ہے.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان میں صحافیوں کی ملکگیر تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے افواج پاکستان کے ترجمان کے اس بیان کو مسترد کیا ہے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بعض ٹویٹس شیئر کرنے والے صحافیوں کو ملک دشمن قرار دیا تھا. پی ایف یو جے نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک ریاستی ادارے کی جانب سے اس طرح کے بیان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. تنظیم نے مطالبہ کیا کہ آئی ایس پی آر اس بیان کو واپس لے. اس نیوز بریفنگ کے دوران ڈی جی کے ریمارکس و تصاویر نے صحافیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. معروف سندھی قوم پرست رہنما اور قومی عوامی تحریک کے بانی رسول بخش پلی جو کراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں, ان کی عمر 88 برس تھی. رسول بخش پلیجو کی تدفین جمعرات کو ان کے آبائی قصبے جنگ شاہی ٹھٹا میں کی جائے گی. پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے پنجاب کے لیے حسن عسکری کی بطور نگراں وزیر اعلی نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے جمعرات کو حسن عسکری کو پنجاب کے لیے نگراں وزیر اعلی نامزد کیا تھا. لاہور سے کنور رحمان خان کی ایک رپورٹ.
پاکستان کی پانچ دینی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے نے آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے جاری ہونے والے اپنے منشور میں کہا ہے کہ یہ اتحاد اگر انتخاب میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کرے گا. واضح رہی کہ رواں ہفتے متحدہ مجلس عمل نے 25 جولائی کے عام انتخابات کے لیے اپنے 12 نکات پر مشتمل انتخابی منشور کا اعلان کیا. ایم ایم اے کے سیکرٹری جنرل اور جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
متحدہ مجلس عمل کا جو منشور ہے نا جی, بنیادی طور پر ہمارے اہداف تو وہی ہیں جو پاکستان کے آئین میں طے شدہ ہیں کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی نظریاتی اور جمہوری ملک بنانا, اور اس کے لیے آئین کی بھی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کو بھی تسلیم کیا جائے, قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو, اور رول آف لا ہو، بنیادی طور پر تو ہمارا مقصد یہی ہے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ ایم ایم اے کے منشور میں اسی نقطۂ نظر کو بیان کیا گیا ہے جس کا اعادہ اس مذہبی اتحاد میں شریک جماعتیں اکثر کرتی رہی ہیں،
لیکن ان کی ایک مستقل ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں اور پاکستان کی پالیسی کے بارے میں۔ وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک مذہبی جو اساس ہے یا اس کی ریلیجس فنڈامنٹلز ہیں، فاؤنڈیشن ہے، اس پہ انسسٹ کرتے ہیں اور اسی سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں، تو یہ ان کے مینیفیسٹو کے اندر بھی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔
احمد بلال کا کہنا ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی طرف سے کارروائی کرنے کے معاملے کو 2002 کے عام انتخابات میں اٹھا کر ایم ایم اے نے اسے اپنے حق میں استعمال کیا تھا۔
اب اس وقت کوئی بڑا ایشو اس طرح کا تو نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ایموشنلی لوگ چارج ہو جائیں، لیکن اگلی جو کیمپین ہوگی اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگوں کو کس بنیاد پہ اپیل کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ان کی اپیل مذہب کی ہوگی اور یہ بتانے کی ہوگی کہ مذہب کو خطرہ ہے یا مذہب کی بنیاد پہ جو کام ہے یہاں پہ، مذہب جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ کس طرح سے مذہبی اقدار کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کی تھیم ڈیولپ ہوگی جو ہمارے یہاں روایت طور پہ رہی ہے۔
تاہم لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 2002 کے انتخابات میں ایم ایم اے کو امریکہ مخالف جذبات کی بجائے مذہبی جماعتوں کے ایک مشترکہ انتخابی اتحاد کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ متحدہ مجلس عمل کا اتحاد پہلی بار 2002 میں تشکیل پایا تھا جس میں جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی سمیت کئی دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں، اور اسی سال ہونے والے عام انتخابات میں ایم ایم اے نے نہ صرف قومی اسمبلی کی 60 سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوئی۔ تاہم یہ اتحاد 2007 میں غیر فعال ہو گیا اور اس میں شریک جماعتوں نے 2008 اور 2013 کے عام انتخابات میں اپنی الگ الگ حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے محمد جلیل اپنی رپورٹ بتا رہے تھے کہ پانچ دینی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے نے رواں ہفتے اپنے منشور کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی ترجیحات میں ملک کے آئین کے تحت اسلام کا نفاذ بھی شامل ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محض یہ نعرہ شاید ماضی کی طرح زیادہ مؤثر نہ ہو۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہ اس اختتامی ہفتہ کینیڈا میں مل رہے ہیں، جبکہ تجارت اور دوسرے مسائل پر کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور امکان اس بات کا ہے کہ G7 میٹنگ آئندہ ہفتے سنگاپور میں ہونے والی ایک اور تاریخی میٹنگ کے سبب پس منظر میں چلی جائے گی، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غالباً G7 کے اثرات بھی عالمی معیشت اور امریکہ کی عالمی قیادت کے لیے نتائج کے اعتبار سے کچھ کم اہم نہیں ہوں گے۔ مزید تفصیلات مل آرکیج کی رپورٹ میں، خبر عباس جعفری کی زبانی۔
ایسے میں جبکہ دنیا کے بڑے صنعتی ملکوں کے وزرائے خزانہ کینیڈا میں G7 اجلاس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مسکراہٹوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات بھی نظر آتے ہیں۔ جیکب کرکیگارڈ کا تعلق پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس سے ہے، وہ کہتے ہیں
I think we should expect a very heated summit by G7 standards, no doubt about it.
میرے خیال میں G7 کے اعتبار سے آپ توقع کریں کہ یہ ایک تلخ نوعیت کی سربراہ کانفرنس ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھے جیکب کرکیگارڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے اپنے قریب ترین اتحادیوں کے خلاف اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر محصولات عائد کرنے کا فیصلہ امریکہ کے مزید الگ تھلگ رہ جانے کی طرف ایک اور قدم ہوگا اور تجارتی جنگ کا حقیقی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں
Combined with the clear signal, the stated intent of the administration to likely do the same thing in the auto and auto parts industry, this is a recipe for not a global trade war.
اور حکومت کی جانب سے یہی کچھ آٹو اور آٹو پارٹس انڈسٹری کے ساتھ کرنے کے واضح اشارات اور اعلان کردہ ارادوں کے ساتھ ملا کر اگر اسے دیکھا جائے تو یہ کسی عالمی تجارتی جنگ کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک کے خلاف امریکہ کی تجارتی جنگ ہوگی۔ بدھ کے روز نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو نے حکومت کے اقدامات کا دفاع کیا اور عدم اتفاق کو ایک خاندانی جھگڑا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا
Hello, everybody. President Trump is very clear with respect to his trade reform efforts, that we will do what is necessary to protect the United States, its businesses, and its workforce.
صدر ٹرمپ اپنی تجارتی اصلاحات کی کوششوں کے سلسلے میں بالکل واضح ہیں جو امریکہ اس کے کاروبار اور اس کی ورک فورس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ تھے لیری کرلو. لیکن بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے نتیجے میں امریکہ اکیلا ہو جائے گا. بعض اس سال کے سربراہ کانفرنس کے میزبان کینیڈا کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پہلے آواز اٹھائے گا. کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنو کہتے ہیں,
I mean, this is going to cause job losses for Americans, job losses for Canadians. We're going to respond appropriately to send a signal that that's not going to stand from our
اس کے سبب امریکہ میں ملازمتوں کے مواقع کم ہوں گے اور کینیڈا کے لوگوں کے لیے بھی ملازمتوں میں کمی ہوگی, اور ہم اس کا اشارہ دے کر مناسب جواب دیں گے کہ ہمارے نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ تھے کینیڈا کے وزیر خزانہ. کینیڈا اور یورپی یونین نے امریکی مال پر اپنے محصولات عائد کر کے جواب دینے کی دھمکی دی ہے, لیکن اس خاندانی جھگڑے کے دنیا بھر میں امریکی قیادت کے لیے دور رس نتائج ہوں گے, جس سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چین کو فائدہ پہنچے گا. امریکی وزیر خزانہ اسٹیون میوچن اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکہ نے عالمی معیشت میں اپنی قیادت ترک کر دی ہے, اور کہتے ہیں کہ امریکہ میں بے روزگاری کی کم شرح اور صارفین کا بڑھتا ہوا اعتماد اس بات کا ثبوت ہیں. خبر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس میں بدھ کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں مسلمانوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی. تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں رمضان کو دنیا کے عظیم ترین مذاہب میں سے ایک کا مقدس فریضہ قرار دیا. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak. In gathering together this evening, we honor a sacred tradition.
آپ سب کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان مبارک. آج شام ہم دنیا کے ایک عظیم مذہب کی مقدس روایت کے احترام میں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. گزشتہ سال رمضان میں صدر ٹرمپ نے سالانہ دعوت افطار کی روایت توڑ دی تھی اور وائٹ ہاؤس میں کسی افطار ڈنر کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا. افطار ڈنر کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے باہر مسلمانوں کی سماجی تنظیموں نے نو ٹرمپ افطار کے نام سے احتجاجی مظاہرہ کیا. ایک احتجاجی کے الفاظ, جب مسلمانوں پر تنقید کی جا رہی ہو تو وہ کیا کرے, مسلمانوں کو جواب دینا پڑتا ہے. ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک صدر ٹرمپ مسلمان مخالف اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ایک اور احتجاجی بلال اسکر یار کے الفاظ,
We're here protesting the White House iftar that was announced earlier over the weekend. We think it's the height of hypocrisy for Donald Trump to ban Muslims.
ہم یہاں وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقد کیے گئے اس افطار ڈنر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جن کا اعلان گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہوا تھا. ہمارے خیال میں یہ منافقت کی انتہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک طرف تو مسلمانوں پر پابندی لگا رہے ہیں اور دوسری جانب مسلمان سفارتکاروں کو وائٹ ہاؤس مدعو کر کے ان کے ساتھ افطار کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں اور اسلام سے متعلق متنازع بیانات کے باعث مختلف حلقوں کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے ہیں, اور ایک موقع پر انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ آمد پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا. شہناز نفیس, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
استنبول میں ترکی کی اعلی یونیورسٹیوں کے 22 طلبہ پر دہشت گردی کے الزامات میں مقدمہ چل رہا ہے. یہ مقدمات ہنگامی قوانین کے تحت قانونی پکڑ دھکڑ پر بڑھتی ہوئی نکتہ چینی میں قوم کا مرکز توجہ بن گئے ہیں. قمر عباس جعفری کی ایک رپورٹ.
باسفورس یونیورسٹی کے طلبہ کو ان لوگوں کے خلاف جوابی احتجاج منظم کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا جو شام میں ایک شامی کرد ملیشیا وائی پی جی کے خلاف ترک فوجی کارروائی کی حمایت کر رہے تھے. ان طلبہ کے حامیوں نے, جن میں ان کے اعزاز بھی شامل تھے, اس عدالت کے باہر بدھ کے روز مظاہرہ کیا جہاں ان کا مقدمہ چل رہا ہے. ایک گرفتار طالب علم کے والد توفیق تولے کہتے ہیں,
بارش سونا
ہم سب جنگ کے خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں، جنگ غلط ہے موجودہ صورتحال میں۔ اچھی اور باوقار بات یہ ہے کہ امن کی حمایت کی جائے۔ یقیناً جنگ کی حمایت کرنا اور اس کے لیے لڑنا آسان ہے، اور امن کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل بات ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ اور ایک گرفتار طالب علم کی والدہ اوزگور کہتی ہیں،
Yani biz artık onu almaya geldik. Hiçbir suçları yok çocukların. İşte birkaç tane sloganı atmış. İşte bir pankartın arkasında sanda sonunda durmuş olduğu var iddianamede. Artık almaya geldik çocuklarımızı.
Hem yahu ne vapis lene aye hai. Wo bacche bilkul beguna hai. Unhone sirf nare lagaye. اور مظاہرے کے دوران وہ ایک پوسٹر کے قریب کھڑے ہوئے۔ ان پر یہی الزامات ہیں، لیکن ہم انصاف پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنے بچوں کو واپس لینے آئے ہیں۔ یہ تھیں ایک گرفتار طالب علم کی والدہ۔ ان 14 طلبہ کے وکلا نے، جو 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے قید میں ہیں، کہا ہے کہ ان میں سے بعض کو زدوکوب کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ یہ گرفتاریاں صدر اردوان کی تقریر کے بعد کی گئی ہیں، جس میں انہوں نے ان طلبہ کو شام کے اندر فوجی کارروائی پر احتجاج کی پاداش میں دہشت گرد قرار دیا تھا، اور انہوں نے بار بار یونیورسٹی کو تقریب کاری کا مرکز قرار دیا ہے، اور ان شبہات کو تقویت دی ہے کہ پکڑ دھکڑ کے پیچھے سیاست کار فرما ہے۔ ہمارے عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے پنجاب کے لیے حسن عسکری کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمعرات کو حسن عسکری کو پنجاب کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا۔ لاہور سے رپورٹ بھیجی ہے قمر رحمان خان نے۔
نامزد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب حسن عسکری کا کہنا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرانا ان کی ترجیح ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حسن عسکری نے کہا کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا تھا نہ ہوگا، وہ غیر جانبداری سے انتخاب کرائیں گے۔ حسن عسکری نے بتایا کہ ان کی کابینہ مختصر اور پروفیشنل لوگوں پر مشتمل ہوگی۔
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پہلی ترجیح تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ انتخاب کروائیں اور فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، کیونکہ مقصد ہی اس کیئر ٹیکر کا یہ ہے کہ آپ انتخابی عمل کو جو ہے وہ صحیح خطوط پر چلائیں گے، اور امید بھی یہی ہے کہ ہم جو کام کریں گے، پوری ایڈمنسٹریشن جو کام کرتی ہے، وہ ایک نان پارٹیزن انداز میں، غیر سیاسی انداز میں ایک الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن سے تعاون کرے گی، الیکشن کمیشن کو مدد کرے گی۔ تو اس طرح ایک غیر سیاسی حکومت ایک سیاسی عمل کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول ادا کرے گی۔
حسن عسکری نے کہا کہ ان کا کبھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رہا۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، یقیناً بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نامزد نگران وزیراعلی پنجاب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ تحفظات کا اظہار تو کر رہی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے منصب کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔
انتخاب ایک بہت بڑا عمل ہے جس میں صوبائی حکومت کا ایک رول ہوتا ہے۔ اس حد تک آپ ہمیں جج کریں گے جس حد تک صوبائی حکومت کا رول ہے۔ جس کام کا صوبائی حکومت سے تعلق نہیں ہے، یعنی پنجاب کی حکومت سے تعلق نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ آپ جج نہیں کر سکتے۔ اور اس میں میڈیا اتنا بڑا ہے، ہماری سیاسی جماعتیں اتنی ایکٹیو ہیں، تو وہ مانیٹر کرتی رہیں گی، اور اگر کوئی شکایات پیدا ہوں گی تو ان کو ہم قانون کی روشنی میں دیکھ کے ان کو ایڈریس کریں گے۔
پروفیسر حسن عسکری نے کہا کہ اگر نون لیگ ان کی تقرری چیلنج کرنا چاہتی ہے تو کرے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ نامزد نگران وزیراعلی پنجاب جمعہ کے روز اپنے منصب کا حلف لیں گے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کی معلومات نہ دینے پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فنڈز روکنے کی کوششوں کے خلاف فلاڈیلفیا شہر کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
فلاڈیلفیا نے اس شرط پر غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کے حکام کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ کسی جج کے دستخط شدہ وارنٹ پیش کریں۔ شہر کے میئر جم کینیڈی نے عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم جج بیلسن کے فیصلے پر ظاہر ہے کہ خوش ہیں۔ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے اس دھمکانے والے کو باز رکھے گا جو فلاڈیلفیا کو اس کی پالیسیاں بدلنے کے لیے تنگ کر رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اٹارنی جنرل سیشنز پر واضح ہو جانا چاہیے کہ وفاقی گرانٹس کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھے میئر جم کینیڈی کے الفاظ۔ سیشنز نے کہا تھا کہ وہ شہروں کی انتظامیہ کو وفاقی امیگریشن حکام سے تعاون پر مجبور کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے سے متعلق گرانٹس کا سہارا لیں گے۔ فلیڈیلفیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ اس کے حکام کو جیلوں میں قید تارکین وطن تک بلا روک ٹوک رسائی دی جائے، ان کی رہائی کی تاریخوں سے آگاہ کیا جائے اور کسی کا امیگریشن اسٹیٹس نہ چھپایا جائے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں صحافیوں کی ملگیر تنظیم پی ایف یو جے نے افواج پاکستان کے ترجمان کے اس بیان کو مسترد کیا ہے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بعض ٹویٹس شیئر کرنے والے صحافیوں کو ملک دشمن قرار دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کی آواز کو دبانا ممکن نہیں رہا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے سینئر صحافیوں سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
پی ایف یو جے نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک ریاستی ادارے کی جانب سے اس طرح کے بیان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ آئی ایس پی آر اس بیان کو واپس لے۔ اس نیوز بریفنگ کے دوران ڈی جی کے ریمارکس اور تصاویر نے صحافیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ پی ایف یو جے کے سیکرٹری ایوب جان سرہندی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ خبر دیتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کسی صحافی نے ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو تو اس پر مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، اسے اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا۔
صحافی کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ اگر کوئی اپنا موقف دیتے ہیں تو اگر وہ موقف خلاف ہے کسی کے تو اس کو اوپر مقدمہ کیا جا سکتا ہے، اس کو اشتہاری تو نہیں بنایا جا سکتا نا۔ میڈیا کو دبانے کی کوشش یہ ابھی سے نہیں، ہمیشہ ہر دور کے اندر رہی ہے، مگر اس دور کے اندر کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ سیاستدانوں نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اور بعض ہمارے اداروں نے بھی یہ کوشش کی ہے۔ اب جو یہ دور چل رہا ہے اس کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔
سینئر صحافی عامر ضیاء کہتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس میں موجود تھے، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
اچھا، اس پریس کانفرنس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، یہ ضرور تھا کہ جو لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کے نام دیے بغیر جس نہیں ہوتے کہ وہ آئی ڈی دکھا دی گئی تھی، وہ دکھایا تھا۔ میرے خیال میں اس میں کسی کو بلیم نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا وہ ہیں، اور اس کی جگہ وہ زیادہ ان کا جو زور تھا اسی پہ تھا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے اندر۔
کالم نگار یاسر پیرزادہ کا کہنا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ملک رہ گیا ہو جہاں اظہار پر پابندی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اس قدر تیز اور بے باک ہو گیا ہے کہ اس کی آواز کو دبانا ممکن نہیں رہا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اول تو دبانا ہی آئین کی آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، اور اس کو دبایا جا بھی نہیں سکتا، اور اس کو دبانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، تینوں ہی باتیں۔
پی ایف یو جے نے کہا ہے کہ اگر میڈیا کے خلاف رویہ تبدیل نہ کیا گیا تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان میں خاتون صحافی گل بخاری کو اغوا کیا گیا اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان میں صحافیوں نے اپنے اوپر ہونے والے دباؤ پر اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ نفیسہ حود بھائی کی ایک رپورٹ۔
ہم لاہور میں خاتون صحافی گل بخاری کے اغوا اور بازیابی کی خبر سے شروع کریں گے جو صحافیوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے تناظر میں ہوا ہے۔ سینئر صحافی اور ڈیلی دن میں کمنٹیٹر پی رضوان رزیز، آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا کہ خاتون کو چند گھنٹوں کے لیے اغوا کیا گیا، کیا اس کے بعد بازیاب ہونے کے بعد ان سے بات ہوئی ہے، کچھ پتا چلا ہے کہ ان کو کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟
گل بخاری جو ہیں وہ پاکستان میں ایک بہت سینئر جرنیل جنرل بخاری کی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے اگر لوگوں کو تاریخ کا تھوڑا سا پس منظر معلوم ہو تو ضیاء الحق کے مارشل لا لگانے کی مخالفت کی تھی، اور یہ اس بات کے پیش نظر وہ پورا خاندان جو ہے وہ جمہوریت پسند حلقوں میں بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اسی گھر میں مقیم ہیں جو ان کے والد صاحب کو ریٹائرمنٹ کے وقت ملا تھا اپنی فیملی کے ہمراہ۔ اب گل بخاری جو ہیں وہ بہت ساری ایسی پالیسیز جو ہیں جس کے اوپر وہ ناقد ہیں، ان کے اوپر وہ آن ایئر بھی کمنٹ کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور بہت ایکٹیو ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں اس سے 48 گھنٹے پہلے کا ایک سیکوینس اگر آپ کو بتا پاؤں. اس سے 48 گھنٹے پہلے اس واقعے سے میں بھی لاہور کا ایک عامل صحافی ہوں اور بلاگر بھی ہوں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہوں, ایک ادارے کے اندر نیوز کی ذمہ داریاں بھی ہیں میری, جس ادارے میں میں ایک پروگرام میں بھی بیٹھتا ہوں جس حوالے سے آپ نے مجھے کمنٹیٹر کہا. اب میں گھر جا رہا تھا رات کو اپنے فرائض پورے کر کے, تو ایک گاڑی نے مجھے چیز کیا اور اتنا خوفناک چیز کیا کہ مجھے رک کے باقاعدہ ایمرجنسی پولیس کال کرنا پڑی. اور جب وہ ایمرجنسی پولیس جو تھی وہ مجھے اسکارٹ کر کے گھر چھوڑ کے گئی, تو مجھے نامعلوم نمبر سے فون کر کے عبرت ناک انجام کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور بچوں کو اغوا کرنے کی بات بھی کہی گئی. ہمارے محترم انتہائی محترم ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے ایک چارٹ دکھایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں اور بلاگنگ میں مصروف ہیں. اب اس کے اندر میرا بھی تصویر تھی, پاکستان کے 5 جرنلسٹ متی اللہ جان, اعزاز سید, عمر چیما, نصر اللہ ملک اور میری خاکسار کی تصویریں اس کے اندر دکھائی گئیں.
کرنل فاروق احمد آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آزادی اظہار پر قدغن لگایا جائے اور یہ طریقے کار اپنائے جائیں تو ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن دیکھیں اس میں دیر آر ادر فیکٹرز آلسو. ابھی سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اسد کھرل صاحب جو ہیں وہ تو بہت پرو آرمی ہیں, تو ان کو کس نے یہ جو چیز کیا ہے, اور فار دیٹ میٹر عظمہ گل صاحبہ ہیں وہ جن صاحب کی ایک بیٹی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی ادارے نے. اچھا ایک اور چیز سے مجھے اعتراض ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کسی ایجنسی نے, انٹیلیجنس بیورو نے یا کسی اور گورنمنٹ کے ادارے نے ان کو بریفنگ کے لیے بلایا ہو اور ان کو کچھ ہدایات دے کے تو ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہو. اور دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت وائبرنٹ میڈیا ہے, لیکن یس سوشل میڈیا نے ایک تھوڑا سا سیکیورٹی ایشو میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے جس کو میرے اپنے خیال میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے ساتھ ہے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد اور ڈیلی دن میں کمنٹیٹر سینئر صحافی رضوان رضی.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد.
کہا جاتا ہے کہ یوگا دماغ اور جسم دونوں ہی کے لیے مفید ہے, لیکن اب بعض لوگ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے چہرے کو جوان رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے متعدد شہروں میں ایسی یوگا کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. کیا یہ واقعی بڑھتی عمر کے اثر کو کم کرتا ہے؟ سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں.
At first it's like what, but after a while it feels good, so sometimes they'll giggle, you know.
کیا چہرے کے مضحکہ خیز زاویے اسے جوان رکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ فیس یوگا کا آغاز کرنے والے بعض افراد تو یہی دعویٰ کرتے ہیں. صدیوں سے یوگا کو جسم اور دماغ کے لیے تو مفید سمجھا ہی جاتا تھا, لیکن اب چہرے کو بڑھتی عمر کے آثار سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرز کی کلاسز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی فیس یوگا انسٹرکٹر کوکو ہیاشی کہتی ہیں,
It doesn't really make sense to train facial muscles because face has many muscles.
یہ بات دل کو لگتی ہے کہ چہرے کے پٹھوں کی تربیت کی جائے, کیونکہ چہرہ متعدد پٹھوں کا حامل ہوتا ہے جن میں سے 60 کھوپڑی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو عمر بڑھنے اور کشش ثقل کے ساتھ ڈھلکنے لگتے ہیں.
چہرے کی یوگا کلاسز میامی, لاس اینجلس اور شکاگو سمیت امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی رواج پا رہی ہیں. یوگا سکھانے والے کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے خلاف یہ قدرتی ہتھیار ہے. کوکو ہیاشی نے کہا,
People have been liking it and I have more.
لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور میرے ہاں آنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے.
ہیاشی کلاسز کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی فیس یوگا سکھاتی ہیں. پلاسٹک سرجن ایلن کے مطابق اگرچہ اس سے متعلق ٹھوس تحقیق موجود نہیں ہے کہ چہرے کی مختلف شکلیں ڈھلتی عمر کے آثار کم کر سکتی ہیں, لیکن اس سے پٹھوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس چربی کو واپس اپنی جگہ دھکیلنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جو جلد کے لٹکنے کا سبب ہوتی ہے. تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ فیس یوگا درست طور پر کیا جائے, کیونکہ غلط ایکسپریشن سے چہرے پر جھریاں بھی پڑ سکتی ہیں. پلاسٹک سرجن ایلن مداراسو کہتے ہیں,
آپ جتنی مرتبہ اس طرح کریں گے یا پھر یوں, تو آپ چہرے پر جھریوں کو دعوت دیں گے.
یوگا ہمیشہ ہی سے پورے جسم کے مختلف انداز اور ورزشوں پر حامل رہا ہے, تو آپ فیس یوگا کو بالکل ایک نئی چیز نہیں کہہ سکتے. یاما یوگا کی اونر میریاٹا پوچیلو کہتی ہیں,
Lion face is a pose that's been around for thousands of years.
یہ انداز ہزاروں برس سے موجود ہے, یہ چہرے کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے.
میریاٹا فیس یوگا کی کلاسز نہیں لیتی, تاہم اپنی دیگر مشقوں کے ساتھ طالب علموں کی تفریح طبع کے لیے کچھ پوزز شامل کر لیتی ہیں. یوگا اسٹوڈینٹ فائنیمور کے الفاظ,
یہ کچھ احمقانہ تو لگتا ہے لیکن عجیب لگنا مجھے ایسا کرنے سے روکے گا نہیں.
نئے طالب علم کہتے ہیں کہ فیس یوگا ایک غیر متوقع ورزش ہو سکتی ہے. کونا موری کہتی ہیں میں اپنے پٹھوں میں اسے محسوس کر سکتی ہوں اور میں نے چونکہ یہ پہلی مرتبہ کیا ہے لہٰذا میرے پٹھے کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں. بعض لوگ ان عجیب و غریب شکلوں میں جوان اور تر و تازہ چہرے کی امید دیکھتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی محکمہ دفاع کے مطابق چین نے جنوبی بحیرہ چین کے علاقے میں متعدد متنازع جزائر میں جہاز شکن میزائل، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے نظام اور الیکٹرانک جیمرز نصب کر دیے ہیں. ان جزائر پر ملائیشیا، فلپائن اور ویتنام اور ساتھ ہی چین دعویٰ رکھتے ہیں. چین نے خود ہی اعلان کیا کہ اس نے جنوبی بحیرہ چین کے ایک جزیرے پر ایک بمبار طیارہ بھی اتارا. محکمہ دفاع کے ترجمان میرین لیفٹیننٹ کرنل کرسٹوفر لوگن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے پاس اس بات کی ٹھوس شہادت ہے کہ چین متنازع جزائر اسپریٹلے کے علاقے کو مستقل فوجی حیثیت دے رہا ہے جس میں جہاز شکن میزائلوں اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے نظام کی تنصیب شامل ہے. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ چین کا جبکہ یہ موقف رہا ہے کہ جزائر کی تعمیر کے مقاصد میں سمندر میں سلامتی کو یقینی بنانا، جہاز رانی میں مدد فراہم کرنا، تلاش اور بچاؤ کا کام کرنا، مچھلیوں کا تحفظ اور دوسرے غیر فوجی کام شامل ہیں اور ان ہتھیاروں کے نظام کی تنصیب محض فوجی استعمال ہے. لیفٹیننٹ کرنل لوگن نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین میں متنازع علاقوں کو بدستور فوجی شکل دینے سے علاقے میں صرف کشیدگی پیدا ہوگی اور عدم استحکام دیکھنے میں آئے گا. جنوبی بحیرہ چین کو چین کی جانب سے مستقل بنیاد پر فوجی حیثیت دینے پر ابتدائی رد عمل میں ہم نے بحر الکاہل کے علاقے میں رم پیک نامی فوجی مشق میں شرکت کے لیے پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی کا دعوت نامہ واپس لے لیا ہے. یہ فیصلہ مئی کے شروع میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس انتباہ کے بعد کیا گیا ہے کہ اگر جنوبی بحیرہ چین کو فوجی شکل دینے کی چین کی کارروائیاں جاری رہیں تو اس پر رد عمل سامنے آئے گا. رم پیک دنیا کی سب سے بڑی کثیر ملکی بحری مشق ہے جس کی میزبانی 2 سال کے بعد بحر الکاہل کی امریکی کمان کرتی ہے. بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شرکا کے درمیان باہمی تعاون کے رشتوں کو فروغ دینا اور انہیں جلا دینے میں مدد دینا ہے جو سمندر کی راہداریوں اور دنیا کے سمندروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہیں. چین نے سن 2014 اور 2016 میں رم پیک کی مشق میں حصہ لیا تھا. امریکہ نے آزاد اور کھلے ہندو بحر الکاہل کا عہد کر رکھا ہے جس میں علاقے میں جہاز رانی کی آزادی شامل ہے. متنازع جزائر کو چین کی جانب سے فوجی حیثیت دینے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور عدم استحکام پیدا ہوگا. لیفٹیننٹ کرنل لوگن نے کہا کہ ہم نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فوجی تنصیبات ہٹا لے اور جنوبی بحیرہ چین کے علاقوں میں فوجی سرگرمیوں کا راستہ بدل دے. ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ فوجی تعیناتی اور ان علاقوں کو بدستور فوجی شکل دینا اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو چین کے صدر شی نے امریکہ اور دنیا سے کیا تھا کہ جزائر اسپریٹلے کو فوجی شکل نہیں دی جائے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے پلاسٹک کی آلودگی اور گفتگو کر رہے ہیں ڈیلاویر یونیورسٹی میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی. وہ پلاسٹک کی آلودگی سے موجود خطرے کے بارے میں کہتے ہیں.
یہ ڈگریڈ نہیں کرتا. سو یہ ایک دفعہ آپ اس کو کہیں پھینکتے ہیں تو یہ زمین کا حصہ پھر وہ قدرتی عمل سے نہیں بن سکتا ہے. جس طرح اگر آپ کیلے کا چھلکا کہیں پھینکتے ہیں تو وہ مختلف بیکٹیریا اس کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ چھلکا ہفتے دو ہفتے کے اندر زمین کا حصہ بن جاتا ہے. پلاسٹک کی ایسی خصوصیات ہیں کہ یہ اس طرح بائیو ڈیگریڈ نہیں کرتا. البتہ کچھ اب نئے پلاسٹک بنائے ہیں انہوں نے جنہیں کہتے ہیں بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس, جس میں یہ مسئلہ نہیں ہے, مگر وہ ذرا زیادہ مہنگے ہیں. ان کی کچھ اور پراپرٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کو استعمال ہائی ٹیمپریچرز پر نہیں کیا جا سکتا.
اور سب سے زیادہ تو یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جو اس کی آلودگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سمندری حیات کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے.
جی جی بالکل. تو وہ جو سارا پلاسٹک ہے جو ایک دفعہ ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں دریا میں پھینکی یا کہیں اور وہ اگر چلی جاتی ہے سورج کے تھرو بھی, اور سمندر کے اندر یہ ہے کہ پلاسٹک کیونکہ ہلکا ہوتا ہے تو وہ اوپر رہتا ہے, سرفس کے اوپر فلوٹ بھی کرتا ہے, اور مچھلیوں کے علاوہ بھی جو اور بہت سارے حیات ہیں سمندر کے اندر ان پہ بھی اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے.
تو اب ڈاکٹر صاحب, جب ایک انتہائی مضر چیز ہے اور دنیا سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو کس طرح سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟
ہاں جی, اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں پلاسٹک استعمال کرنا چاہیے ایسے طریقے سے جو ہمیں اس کو ویسٹ سٹریم میں نہ ڈالنا پڑے. تو اگر آپ پلاسٹک بار بار ایک استعمال کر رہے ہیں گھر میں اور ڈسپوزیبل پلاسٹک نہیں یوز کر رہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مگر جب ہم پلاسٹک یوز کر رہے ہیں, جس طرح پلاسٹک کے کھانے پینے کے لیے اکثر ہم یوز کرتے ہیں پلیٹیں یا چمچے, یہ پھر پھینک دیتے ہیں, ڈسپوزیبل طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں, اس کا پھر بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ اس کی پھر والیوم بہت بڑھ جاتی ہے جتنے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک جو جب ہم اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسے ریسائیکل کریں, جو اکثر ہم نہیں کرتے ہیں. ہم پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں کوڑے کے اندر, علیحدہ اس کے ریسائیکلنگ کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ سارا مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر تو ہم اس پلاسٹک کو ریسائیکل کر سکیں, وہ پھر کسی فیکٹری میں جا کے پھر نیا پلاسٹک بن سکے, تو پھر یہ بھی مسئلہ کم ہو جائے.
ڈاکٹر صاحب, ویسے اس کو بعض لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا یہ بھی مضر صحت ہے؟
جی جی, جلانا تو بہت مضر ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے یہ بیسکلی پیٹرولیم پروڈکٹ سے بنتا ہے. تو وہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں تیل کے تھرو, اس کو جب آپ جلاتے ہیں تو وہی سارے جو گیسز ہیں جو ماحول میں آلودگی کرتی ہیں, اگر آپ تیل کو جلائیں وہ اس سے بھی زیادہ حد تک, کیونکہ کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے اور کئی اس کے جو مختلف قسم کے کیمیکلز اس سے ڈسچارج ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ مضر ہیں. ان فیکٹ ان سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, سانس لینے کا اس کے لیے بہت مضر ہے.
یہ تھے ڈیلاویر یونیورسٹی میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. آپ نے انٹرویو سنا بالی ووڈ کے معروف ماڈل اور ایکٹر ساحل سلاتیا کا. آج پیش ہے اس کا آخری حصہ. اور ایسی کون سی ہابیز ہیں جو آپ ان ساری مصروفیات کے ساتھ بھی جاری رکھتے ہیں؟
مجھے سوئمنگ کرنا بہت پسند ہے کیونکہ میں اور میرے دوست ہم سب بامبے میں ہمارا جو کلب ہے وہاں جاتے ہیں سوئم کرنے, کیونکہ ایک تو ایکسرسائز بہت اچھی ہو جاتی ہے, ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے. بہت اچھا جب آپ کے پاس سمے ہو یا آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو. اینڈ اس کے علاوہ ٹریول کرنا بہت پسند ہے, پر ابھی آفس اتنا ٹائم نہیں مل پایا, پر میں کوشش کرتا ہوں نیو ایئر کے سمے میں جاؤں کہیں. اس بار جیسے میں نیو ایئر پہ نیو یارک میں تھا, پھر اس کے بعد میں کیلیفورنیا گیا تھا, تو ٹریولنگ کا بھی بہت شوق ہے جب سمے نکل پائے تو. اینڈ کھانا کھانے کا بہت شوق ہے, بنانے کا نہیں ہے, تو پتا نہیں کھانا کھانا ہابی مانی جا سکتی ہے نہیں.
شوق بالکل شوق ہے آپ کو, لیکن دیکھنے سے تو نہیں لگتا. لگتا ہے پھر آپ بہت ہی ہیلدی کھاتے ہیں یا پھر بہت آپ ایکسرسائز اور جم کرتے ہیں؟
جی ایکسرسائز تو کرتا ہوں میں, پر کھاتا بہت زیادہ ہوں, اور اس کے بعد ایکسرسائز بھی تھوڑی کثرت بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ بیلنس کرنا پڑتا ہے, ادروائز میرا سائز کہاں کا کہاں پہنچ جاتا.
اچھا تو یہ بتائیں ساحل, جب کوئی نیا شخص آتا ہے بالی ووڈ انڈسٹری میں تو انڈسٹری اس کو کیسا ویلکم کرتی ہے؟ آپ نے کیا فیل کیا؟
आई थिंक अच्छा वेलकम करती है बहुत. हर किस्म के लोग हर जगह होते हैं, कहीं पे आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे और नेगेटिव भी मिलेंगे. तो मेरे को अभी तक तो बहुत पॉजिटिव लोग ही मिले थे शुरू में, एंड मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं थी. लेकिन एक एक तो बेसिकली फिल्म बिजनेस एक परिवार की तरह बन जाता है, जिसमें कि आप यू नो आप हर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कम्युनिटी से, जो कि सच भी है, आप वाकई में एक कम्युनिटी से. सो मेरे लिए आई थिंक रिस्पॉन्स वॉज वेरी पॉजिटिव. वो क्योंकि प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा था तो ऑटोमेटिकली वेलकम भी उसी हिसाब से बड़ा ही हुआ था. पर अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक ये ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई थोड़ा नेगेटिव लोग हैं या मिसयूज करते हैं या आपको एक्सप्लॉइट करते हैं. आई एम श्योर हर जगह होता है वो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक 90% पीपल बहुत ही अच्छे हैं, 90%.
तो अगले कुछ बरसों में आप साहिल सलाथिया को कहाँ देखते हैं, क्या ड्रीम क्या है आपका?
अगले कुछ बरसों में मैं साहिल सलाथिया को और बहुत सारी फिल्मों में देखता हूँ, एंड और बहुत ही ज्यादा अच्छे लोगों के साथ काम, जो मेरी लिस्ट है जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनके साथ देखता हूँ, एंड और भी ज्यादा खुशनुमा इंसान अपने आप को पाता हूँ मैं कुछ सालों में.
अच्छा, तो आपने एक्टिंग की कोई एजुकेशन नहीं ली या फिर कहीं ट्रेनिंग नहीं की?
जी, मैंने एक्चुअली एक बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो है बॉम्बे में, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, वहाँ पे करी थी ट्रेनिंग, लेकिन इतना एक्सटेंसिव नहीं, वो सिर्फ 4 महीने का कोर्स था. तो ऐसा नहीं कि मैंने 2 या 3 साल एक्टिंग पढ़ी है. मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग ना एक लाइफ एक्सपीरियंस है. आप अगर अपने आसपास भी देखें ना, तो आप इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हैं स्क्रीन पे. तो एक्टिंग मैंने आई थिंक खुद से नहीं, अपने आसपास जो लोग हैं जो उनसे सीखी है, कि उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखी है. सो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है आई थिंक एक्टिंग बिजनेस में. अगर आप एक्टर हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर जरूरी है कि स्ट्रांग हो.
बहुत शुक्रिया साहिल और बेस्ट ऑफ लक.
थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके.
ये थे बॉलीवुड के मारूफ मॉडल और अदाकार साहिल सलाथिया. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद.
पाकिस्तान में यतीम खाने की बजाय अपने घरों में रहने वाले यतीम बच्चों की किफालत का एक इदारा हसन फाउंडेशन, खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील. कहते हैं कि गम जितना बड़ा और शदीद हो, उसे झेलने और उसका मुकाबला करने के लिए उतनी ही शिद्दत की और उतनी ही बड़ी कोशिश की जरूरत होती है, और ये कि गम जितना मुस्तकिल हो, उसके मदावे के लिए उतनी ही मुस्तकिल कोशिश दरकार होती है. इस बात की सदाकत का अंदाजा मिशिगन की उस पाकिस्तानी अमरीकी माँ और बच्चों के अमराज की एक माहिर डॉक्टर शाहिदा खान और उनके कार्डियोलॉजिस्ट शौहर डॉक्टर मुख्तार खान को उस वक्त हुआ जब वो अपने जवां साल बेटे की अचानक वफात का इंतहाई शदीद सदमा बर्दाश्त करने की किसी भी कोशिश में कामयाब न हो सके. अपने बेटे को जिंदा और जीता जागता देखने की उनकी तड़प थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी. फिर उस तड़प को खत्म करने और अपने बेटे के नाम को जिंदा रखने के जज्बे को उन दोनों ने एक खूबसूरत, भरपूर और अनथक मिशन में तब्दील कर दिया. गुज़िश्ता दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका को एक गुफ्तगू में डॉक्टर शाहिदा खान ने अपने प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डाली.
बाद यसा हसन के इंतकाल के बाद SOS विलेज में एक घर खरीदा हसन फाउंडेशन के नाम के नीचे. उस घर में 10 बच्चियां और उनकी एक फॉस्टर मदर रहती थी. उनकी पूरी कफालत और तालीम और सबका जमा हमने लिया. एक दो साल बाद फिर और फ्रेंड्स ने मिलके इन बच्चियों को 10 के बजाय 20 कर दिया. चंद साल तक हम ये करते रहे. फिर ख्याल आया कि SOS विलेज तो एक कामयाब इदारा है जहाँ बच्चों की अच्छी किफालत होती है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं माशाल्लाह. तो हमने सोचा कि यतीम बच्चे जो अपने माओं के साथ रहते हैं या घरों में फैमिली के साथ रहते हैं जिनका वालिद का इंतकाल हो गया और घर में काम करने वाला और कोई नहीं है, तो इन बच्चों की हेल्प की जाए. तो हमने ऐसे बच्चों को चुना और शुरू में तो थोड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब हम तकरीबन 200 ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जो अपने माओं के साथ घरों में हैं या फैमिलीज के साथ घरों में हैं लेकिन उनके अपने वालिद का इंतकाल हो चुका है. और खदशा इस हालत में ये होता है कि कहीं ये बच्चे स्कूल से निकाल ना दिए जाएं और लेबर मार्केट में ना चले जाएं. तो बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है, इसी कंडीशन पे हम उनकी हेल्प करते हैं कि बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए और अगर माँ कुछ छोटा मोटा काम करती है तो वो करती रहे. हम हेल्प करेंगे लेकिन वो अपनी मदद खुद भी करे.
ये थी मिशिगन में बच्चों के अमराज की एक माहिर और पाकिस्तान और अमेरिका में फलाही कामों में मसरूफ हसन फाउंडेशन की को फाउंडर डॉक्टर शाहिदा खान. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5 منٹ کے بلیٹنز پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔